السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ سب سے پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔
ادارے حج کے عہدیداروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ افغان صدر کا دورہ ہندوستان۔ پاکستان میں شیعوں پر دہشت گردانہ حملوں کی وارداتیں۔ سلامتی کونسل میں شام کے سلسلے میں مغرب کی ہزیمت۔ مصر کے حکمراں فوجی کونسل پر انقلابیوں کا شدید دباؤ۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گزشتہ دنوں قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے محکمہ حج کے ارکان اور حج کمیٹیوں کے ارکان نے ملاقات کی، جس میں قائد انقلاب اسلامی نے مختصر سا خطاب فرمایا۔ تاہم اس مختصر سے خطاب میں دو اہم ملکی اور بین الاقوامی موضوعات پر روشنی ڈالی۔ قائد انقلاب اسلامی کی اس ملاقات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پیر کے روز حج کمیٹیوں کے ارکان سے ملاقات میں انتہائی اہم نکات بیان کیے۔ آپ نے اس ملاقات میں دو معاملات پر خصوصی توجہ دی۔ پہلا معاملہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں آنے والی حالیہ تبدیلیوں کے تناظر میں اس سال حج کی خصوصی اہمیت کے بارے میں تھا، جس پر آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ دوسرا معاملہ ایران میں ہونے والے حالیہ بینک فراڈ کے تعلق سے تھا۔ قائد انقلاب اسلامی نے ملت ایران کو اس بات کا یقین دلایا کہ ملک کے اعلی عہدیدار بدعنوانی کے اس معاملے کی مکمل چھان بین کریں گے اور قومی خزانے کی لوٹ مار میں ملوث عناصر کو سزا سے نہیں بچنے دیں گے۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سال حج کی ادائیگی خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ملکوں کے مسلمان، اس سال حج کی سعادت ایسے وقت میں حاصل کریں گے جب تیونس، مصر اور لیبیا جیسے ملکوں میں استبدادی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور یمن میں عبداللہ صالح کی آمرانہ حکومت کے پاس عوام کے غم و غصے کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال نہیں ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ خاندان کی شاہی حکومت کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں اور سعودی عرب کی آل سعود حکومت نے ملک میں اسلامی بیداری کی موجوں کا مقابلہ کرنے کے غرض سے سماجی قوانین میں ظاہری تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں امریکہ کی سرکردگی میں قائم تسلط پسند ملکوں کا ٹولہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بد اعتمادی پیدا کر کے اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اسلامی بیداری اور اتحاد کو مخدوش کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ لہذا یہ بات یقینی ہے کہ ان سازشوں سے مقابلے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مسلم امہ باہمی فکری ہم آہنگی کو مضبوط اور رابطوں کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ قائد انقلاب اسلامی نے پیر کے روز اپنے خطاب میں ملک میں ہونے والے بینک فراڈ کے بارے میں پہلی بار بیان دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے شروع ہی سے ملک کے اقتصادی اور مالیاتی معاملات کی کڑی نگرانی پر زور دیا ہے اور اپنے اس خطاب میں بھی آپ نے اسی بات پر تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مالی اور اقتصادی بدعنوانیوں کے مقابلے کے بارے میں چند برس پہلے آپ نے حکام بالا کو جو ہدایت دی تھی، اس پر عمل درآمد میں کوتاہی کے سبب مالیاتی فراڈ کا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر قائد انقلاب اسلامی کی سفارشات پر عمل کیا جاتا تو کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا اور ایرانی عوام کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے علاقائی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ایران میں ہونے والے مالیاتی اسکینڈل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی سچائی اور پاکیزگی کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کے اسلامی نظام حکومت کا دامن ایسے شکوک و شبہات سے پوری طرح پاک ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کی ہے کہ ملکی حکام کسی قسم کا رحم کھائے بغیر مالیاتی بدعنوانی کے حالیہ واقعے میں ملوث تمام عناصر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔
We'll be right back.
اور ناظرین باتیں اگلے موضوع کی طرف. گزشتہ دنوں افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے ہندوستان کا دورہ کیا. ان کے اس دورے کو اس لحاظ سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس دورے میں افغانستان اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے پیر 4 اکتوبر کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے غرض سے نئی دہلی کا دورہ کیا. صدر حامد کرزئی نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید محکم بنانے کی بھرپور کوشش کی. صدر حامد کرزئی کا یہ دورہ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط اور پائیدار بنانے میں جس قدر کارگر ثابت ہوگا، اسی قدر پاکستان کی اپنے دیرینہ رقیب ہندوستان کے ساتھ نفرت میں بھی اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے. سونے پر سہاگا یہ ہے کہ افغانستان کے امن کونسل کے سربراہ اور سابق صدر برہان الدین ربانی کے قتل میں حقانی نیٹ ورک کے ملوث ہونے کی خبروں کے بعد پاکستان کے کردار کے بارے میں افغان حکام کی غلط فہمیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انگشت اتہام بہرحال پاکستان کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قتل کی سازش کے پس پردہ پاکستان کے ہاتھ کار فرما ہے. بہرحال جس بات کو صدر حامد کرزئی کے دورہ ہندوستان کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والا اسٹریٹجک سمجھوتا ہے، جس پر پاکستان کی جانب سے غم و غصے اور تشویش سے بھرا رد عمل آنے کی توقع ہے. ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک سمجھوتا دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے اور ہم آہنگی کا سبب بنے گا، جس میں افغان سیکورٹی اہلکاروں کی ہندوستان میں تربیت کا معاملہ بھی شامل ہے. اگرچہ افغانستان نے پہلی بار کسی دوسرے ملک کے ساتھ اس طرح کے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے قبل اسی طرح کا ایک سمجھوتا وہ روس کے ساتھ بھی کر چکا ہے. افغانستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کے فروغ اور استحکام پر پاکستان کی تشویش کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ بھی اسی طرح کے کسی اور سمجھوتے کا پیش خیمہ بن جائے. اگرچہ امریکہ کے ساتھ ایسے کسی سمجھوتے کے بارے میں افغانستان میں سخت مخالفت پائی جاتی ہے، تاہم دکھائی دیتا ہے کہ افغانستان میں سرگرم ہندوستانی لابی علاقائی اور عالمی مسائل پر نئی دہلی اور کابل کے نظریات کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے غرض سے مستقبل قریب میں بھی باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی. یہ بات بھی یقینی ہے کہ امریکہ جیسے ممالک بھی اس طرح کے کسی بھی عمل کے بارے میں مثبت سوچ کا اظہار کریں گے. پاکستان کی نظر میں ہندوستان نہ صرف افغانستان کی منڈیوں میں بلکہ اس ملک کے تمام شعبوں میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو بتدریج کم کرتا چلا جائے گا. اگر پاکستان کسی بھی وجہ سے افغانستان کے تعلق سے طاقت کا توازن کھو بیٹھے اور فیصلہ سازی میں اس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے تو اسے فنی اور تصویراتی دونوں لحاظ سے شکست کا سامنا ہوگا. بہرحال ہندوستان کی جانب سے افغان سیکورٹی اہلکاروں کو تربیت فراہم کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے سیکورٹی اداروں میں نچلی سطح تک اس کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جائے گا. حالانکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگوں کا سبب بننے والے مسئلے کشمیر کے مستقبل کا معاملہ جو کا توم باقی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان افغانستان میں اپنے سیاسی و اقتصادی اور خاص طور پر ثقافتی اثر و رسوخ میں اضافہ کر کے اس ملک میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو گھٹانے کے لیے طویل عرصے تک امریکی حمایت حاصل کرنے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے یا نہیں.
ناظرین اگرچہ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن حالیہ مہینے کے دوران ان واقعات میں کافی شدت دیکھنے میں آئی ہے اور کوئٹہ شہر میں اور اس کے قرب جوار میں ہونے والے پے در پے واقعات میں متعدد شیعہ مسلمان جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں.
کوئٹہ میں جو ہزارہ جو کمیونٹی ہے اس پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اس ہزارہ کمیونٹی کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے افراد کو، میں سمجھتا ہوں اس کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ صوبائی حکومت پہ آتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 80 لاکھ افراد کا بلوچستان ہے، اس میں زیادہ آبادی نہیں ہے اور اس میں یہ لوگ آتے ہیں گاڑیوں کو روک کے اور لوگوں کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو صوبائی سبجیکٹ ہے اور کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں، آئے دن وہ آ کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں. انہوں نے زیارت کے لیے جانے والے لوگوں کو بس روک کے 26 افراد کو کھڑا کر کے ان کو قتل کر دی، شہید کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ہے جو نااہل ہے اور جو انتہائی کمزور ہے, دہشت گردوں کے ہاتھوں یہ یرغمال بن چکی ہے اور ان میں کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بعض بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے, یہ جھنگوی گروپ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ہمارے لوگوں نے یہ قتل عام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جنگی گروپ بھی تو جو پنجاب سے نکلا ہے اور اب کوئٹہ میں پھیل گیا ہے, ان کو القاعدہ کی بھی حمایت حاصل ہے, تو یہ کیوں حکومت جو ہے نا اس سلسلے میں پیش رفت نہیں کر سکتی, کیوں حکومت آگے نہیں بڑھتی, کیوں حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی, وہ دندناتے پھرتے ہیں. کوئٹہ میں ہمارے جو دوست ہیں جو صحافی ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کی نشاندہی جو ہے لوگ کرتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں, کبھی نقاب ڈال کے کبھی نقاب ہٹا کے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اتنا زبردست قسم کا بحران ہے کوئٹہ میں, آپ یقین کریں چلنا دشوار ہو گیا ہے. اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے اس کے بہت سے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ وہ درخواست کر رہے ہیں مختلف ممالک سے کہ ان کو وہاں سے مائگریٹ کرنے کے لیے ویزا دیا جائے. تو یہ تو ایک بڑی شرمناک پہلو ہے. کل ہی رحمان ملک نے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے نام لیے کہ کون کون سے شامل ہیں, اس میں برٹش گورنمنٹ کا نام لیا, اس میں امریکنز کا نام لیا, اس میں جنید اللہ کا نام لیا, کہ یہ جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ اس میں مطلب یہ کہ کام کر رہے ہیں. اور دس از ویری سیریس سچویشن, میں آپ سے بتا رہا ہوں. اس طریقے سے تو وہاں پہ وہ جو کمیونٹی آج سے 100-150 سال پہلے آئی تھی, اور جنرل موسیٰ جو پاکستان کے آرمی کے کمانڈر ان چیف رہے ان کا بھی تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا. یہ بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ جو قاتل ہیں, جو بدماش لوگ ہیں, جو دوسرے ملکوں کے اشارے پہ جو ہے اپنے ہم وطنوں کو قتل کر رہے ہیں, یہ ایکچولی اس کے ساتھ القاعدہ شامل ہے, اس کے اندر جنگی گروپ شامل ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں. اور آپ یقین کریں ابھی ڈیفنس کمیٹی کے سامنے لوگوں نے شواہد رکھے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں فلاں فلاں ممالک سے. ظاہر ہے کہ یہ لالچی لوگ ہیں, پاکستان کے اندر وہ روزگار تو بہت کم ہے, ظاہر ہے جب پیسے ملیں گے تو لالچ میں سب کچھ کر سکیں, چونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, دہشت گردوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ صرف قاتل ہیں, بدماش ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک نااہل حکومت ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں عوام سے, ایک چھوٹا سا بالائی طبقہ ہے جو زندگی گزار رہا ہے, باقی جو ہے عوام ہیں جو ہے وہ جل رہے ہیں, جھلس رہے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
ناظرین, گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے حوالے سے ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا سلامتی کونسل میں, اور اس پر بحث کی گئی, تاہم روس کی مخالفت کا اسے سامنا کرنا پڑا اور یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی. یہ قرارداد شام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ اور بعض مغربی ممالک نے پیش کی تھی. ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام مخالف قرارداد پاس کرانے کی مغربی کیمپ کی کوششیں ایک بار پھر شکست سے دوچار ہو گئی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام مخالف قرارداد کی منظوری کے لیے 4 اکتوبر کو ایک اجلاس بلایا تھا, لیکن روس اور چین کی مخالفت کے سبب یہ قرارداد ویٹو ہو گئی. اگرچہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 9 ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, لیکن سلامتی کونسل کے 2 مستقل رکن چین اور روس کی مخالفت مؤثر واقع ہوئی اور شام کے خلاف مغربی کیمپ کی مجوزہ قرارداد مسترد ہو گئی. سلامتی کونسل کے رکن مغربی ممالک نے گزشتہ 4 مہینوں کے دوران شام کے خلاف اپنے قرارداد میں کئی بار تبدیلی کی تاکہ روس اور چین کو راضی کر سکیں, لیکن ہر بار مذکورہ ملکوں نے مخالفت کی اور اس سلسلے میں ہونے والے خلاف ورزی کے اجلاسوں میں بھی حصہ نہیں لیا.
اور ناظرین, اب آتے ہیں مصر کی صورتحال اور اسلامی بیداری کی چلنے والی تحریک کی طرف. اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے مشرق وسطی کے امور کے ممتاز سرزیہ نگار جناب عباس حاجی نجاری صاحب, جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ اور چیئرمین جناب تسلیم رحمانی صاحب. ہم ان دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں نئی دہلی میں تسلیم رحمانی صاحب کو اور یہاں تہران اسٹوڈیو میں جناب عباس حاجی نجاری صاحب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض سلام دارم.
میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی تسلیم رحمانی صاحب آپ کو بھی ہم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. درست ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ناظرین. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مصر میں انقلابی تحریک کو کئی مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ تحریک شروع ہوئی اور بہرحال اس تحریک نے ایک بہت بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ فروری کے مہینے میں مصر میں 30 سال سے قائم حسنی مبارک کی آمریت کا خاتمہ ہو گیا اور اس خاتمے کے نتیجے میں عوامی تحریک جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوئی لیکن وہاں پر ایک مکمل عوامی حکومت قائم نہیں ہو سکی. وقت گزرتا گیا اور ایک فوجی کونسل وہاں پر برسر اقتدار آئی اور اس کونسل نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ عوام کی انقلابی امنگوں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرے گی لیکن تاحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ مصری عوام ایک بار پھر مظاہروں میں شرکت کرنے پر مجبور ہوئے. وہ سڑکوں پر آئے اور گزشتہ ایک مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جمعے کو مصر کے عوام جو ہیں قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر مظاہرہ کر رہے ہیں اور آج بھی مصری عوام نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کئی ہزار افراد جو تھے وہ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر موجود تھے. ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت واضح اور روشن ہوتی چلی گئی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اگرچہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مصر کے عوام کی انقلابی تحریک جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سماجی مسائل اور مشکلات کے حوالے سے لیکن اب ان کی انقلابی امنگیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں ممتاز سزا نگار عباس حاجی نجاری صاحب. نجاری صاحب اس انقلاب مصر کی جو خصوصیات ہیں خاص طور پر اگرچہ یہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک مکمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے لیکن اس تحریک کی خاص خاص باتیں کیا ہیں وہ خصوصیات کیا ہیں جو اس انقلابی تحریک کو دوسری انقلابی تحریکوں سے متمایز اور جدا کرتی ہیں؟
مصر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بڑا ملک ہے اور عرب ورلڈ میں بڑا با اثر ملک ہے اور یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے. بالخصوص یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مصری عوام صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور فلسطین کی تبدیلی میں فلسطینیوں کے حالات پر مصر بڑا اثر انداز ہے اور جمال عبد الناصر کے قتل کے بعد اور بالخصوص صہیونی حکومت کے ہاتھوں حکومت کی شکستوں کے بعد جو مسائل ملت مصر پر مسلط کیے گئے اور اس کے بعد جو سیاستیں سامنے آئیں پالیسیاں سامنے آئیں اور انقلابیوں نے جو ہے وہ انور سادات کو جو قتل کیا تو یہ ایک عوامی تحریک کا نتیجہ تھا اور ایک جو مصیبت مصری عوام پہ آئی اس کا نام کیمپ ڈیوڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کی حکومت امریکہ کی پالیسیوں کی اتباع کر رہی ہے. وہ مصر جو انقلابی جس کی تاریخ انقلابی ہے جس میں بڑی انقلابی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں بڑی اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں وہ مصر جو ہے وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا پٹھو بن گیا جو مصری عوام کے لیے نہایت شدید مرحلہ تھا اس کو برداشت کرنے کا. لہذا عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عامروں کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کیے صدائے احتجاج بلند کرنا شروع کی اور قاہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر چلے آئے میدان تحریر میں انہوں نے مظاہرہ کرنا شروع کیا اور مصری عوام کا انقلاب وجود میں آیا. دوسری طرف سے مصر میں اسلامی بیداری کی تحریک سے امریکہ کو شدید تشویش لاحق ہو چکی تھی. مبارک ہی کے زمانے میں امریکہ کے ایمان پر مصر میں ایک فوجی کونسل کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور مصر کے عوام کی تحریک پر اثر انداز ہوتی رہے اور مصری عوام کی تحریک کو دراصل ہیجاک کر لے. یہ انقلاب مصر جو ہے وہ اہم خصوصیات رکھتا ہے. اس کی خصوصیات کا اگر ذکر ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس انقلاب میں جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جبکہ اس سے پہلے کچھ تنظیمیں ہوا کرتی تھیں. لیکن جو چیز مصر کی تحریک کو الگ کرتی ہے وہ یہی جوانوں کی اس میں بھرپور شرکت ہے. جوانوں نے ایک طاقتور گروہ کی حیثیت سے اس میں شرکت کی اور یہ جوان بھی جو ہے وہ اہم خصوصیات کے حامل ہیں, جیسے کہ وہ بھرپور انقلابی ہیں, صہیونی حکومت کے مخالف ہیں, امریکہ کی پالیسیوں کے مخالف ہیں. اس طرح مصر کی تحریک کو ان جوانوں نے استحکام بخشا اور آپ جیسا کہ مصر کے حالات میں مشاہدہ کر سکتے ہیں, مصر کے عوام قدم بقدم آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے
مجاری صاحب ہمارا رابطہ تسلیم رحمانی صاحب سے برقرار ہوا ہے نئی دہلی اسٹوڈیو میں. تسلیم رحمانی صاحب میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی ہمارا رابطہ برقرار ابھی نہیں ہو سکا ہے. میں ایک بار پھر عباس حاجی نجاری صاحب کی طرف آتا ہوں. نجاری صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آمریت آمرانہ حکومتیں اس خطے میں رہی ہیں اور اب تک کی جو صورتحال رہی ہے, آمریتوں نے ہمیشہ اسی جگہ سے چوٹ کھائی ہے جن چیزوں کا انہوں نے حساب کتاب نہیں رکھا. یعنی نہ تو انہوں نے اپنے عوام پر کبھی بھروسہ کیا اور نہ ہی ان کی سماجی تحریکوں کو کوئی اہمیت دی, اور یہی باتیں جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ نقصان میں گئیں اور ان کو جو ہے وہ جانا پڑا, اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مصر سمیت خطے کی جتنی بھی اسلامی بیداری کی تحریکیں یا عوامی تحریکیں ہیں, ان تحریکوں میں داخلی اور بیرونی عوامل دونوں جو ہیں وہ کار فرما رہے ہیں, اور خاص طور پر اگر مصر کی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس انقلاب کے آغاز اور اس تحریک کے شروع کرنے میں ایک مؤثر اور ایک اہم عامل کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی مطالبات کو سمجھنے میں ان آمریتوں نے اتنی دیر کیوں کی ہے, اور دوسرے یہ کہ جن تحریکوں کو ان یعنی جو عوامل اس حوالے سے ہیں ان میں کون کون سے اندرونی عوامل اور خارجی عوامل باعث بنے ہیں مصر کی تحریک کے آغاز میں؟
بڑی طاقتیں جو یہ تصور رکھتی تھیں اور ان کی پٹھو ظالم حکومتیں علاقے میں جو یہ تصور رکھتی ہیں کہ جیسے مثلا بحرین اور یمن میں انقلاب ہوا ہے, ان طاقتوں کا یہ تصور نہیں تھا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عوامی تحریک اتنی تیزی سے آگے بڑھے گی اور ان کے لیے خطرے پیدا کرے گی. اور یہ جو علاقے میں چھوٹی چھوٹی طاقتیں تھیں جیسے مبارک ہے, بحرین ہے یا یمن میں ہے, یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی حکومتیں باقی رہیں گی اور ان کی حکومتوں کو اتنی جلدی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. مصر میں جب سے انقلاب شروع ہوا ہے اس کے اوج پہ پہنچنے تک امریکہ نے مبارک کی حمایت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب وہ مبارک جو ہے وہ عوام کی تحریک کے سامنے ٹک نہیں سکتا، تو امریکہ نے پیترا بدل دیا اور اس نے انقلابیوں کی حمایت کرنا شروع کر دی اور عبوری فوجی کونسل کی بھی حمایت کرنا شروع کر دی، تاکہ اس عبوری کونسل کو عوام کے انقلاب پر مسلط کر سکے۔ بلا شبہ ان چیزوں کے کچھ اسباب و علل تھے۔ مصر کی تحریک میں کچھ ایسے عوامل تھے کہ جن کو امریکہ جن سے راغب ہوا کہ اس تحریک پر اثر انداز ہو۔ آپ اس تحریک کو جو دیکھتے ہیں کہ مصر کے انقلاب کی کامیابی سے اب تک امریکہ نے اس انقلاب کو منحرف کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحریکوں کیا ایک تحریکوں کو ایک نقصان جو لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ
یعنی مردم وقتی در
جب انقلاب کرتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ مبارک ہٹ گیا ہے تو ان کو ایک طرح کا اطمینان ہوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر کی عبوری فوجی کونسل نے مبارک ہی کی پالیسیاں اپنا رکھی ہیں، اس کے بعد پھر جوان میدان میں آئے اور انہوں نے اس کونسل کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کیے، اور ملت مصر کا جو یہ ان کے جو یہ اہداف و مقاصد تھے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد کریں اور صہیونی حکومت کو مصر سے نکال باہر کریں، تو انہوں نے کیا کیا قاہرہ میں۔
عباس حاجی نجاری صاحب آپ تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارا رابطہ ہو گیا ہے برقرار نئی دہلی اسٹوڈیو سے، جہاں پر موجود ہیں ممتاز رہنما اور مسلم پولیٹیکل کونسل کے چیئرمین جناب تسلیم رحمانی صاحب۔ تسلیم رحمانی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تسلیم رحمانی صاحب، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
السلام علیکم۔
السلام علیکم جی،
آپ کا
جی تسلیم رحمانی صاحب بات ہو رہی ہے،
آپ کی آواز بخوبی آ رہی ہے۔
جی جی،
انقلاب اسلام،
جی جی، انقلاب مصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انقلاب مصر ابھی کامیابی سے کتنی دور ہے اور کیا خطرات اس کو درپیش ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ انقلاب مصر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لانگ پروسیس سے گزر رہا ہے اور اس پروسیس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی کہ ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن ایک عوامی حکومت کی قیام میں ابھی تک جو ہے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی، ایک فوجی کونسل جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی کتنا فاصلہ اور اس انقلابی تحریک کو کامیابی کے حصول تک طے کرنا ہے؟
دیکھیں، میں اگر ایک جملے میں عرض کروں
جی
تو میں شروع دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے انقلاب کا آغاز ہوا تھا کہ مصر کو اپنی حقیقی حکومت تک پہنچنے کے لیے اور مصر میں ایک اسلامی اور عوامی سرکار بننے کے لیے ابھی پھر ایک انقلاب سے گزرنا پڑے گا، جو فوجی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے وہ ان فوجیوں کی حکومت ہے جو حسنی مبارک صاحب کے ہی تعینات کیے ہوئے فوجی تھے، جو انہی کی پالیسی کو مصر میں فالو اپ کر رہے تھے، اس کا نفاذ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد صرف عوامی دباؤ کے تحت انہوں نے اس بات کے اظہار کی کوشش کی ہے کہ حسنی مبارک چلے گئے ہیں اور اب فوج نے نظام سنبھال لیا ہے اور فوج عوامی خواہشات کی آئینہ دار بن گئی ہے، لیکن جس انداز سے ابھی انتخابات کو لے کے جو اٹکلیں چل رہی ہیں، 26 ستمبر کو ایک اعلان انتخابی شیڈول کا ہونا تھا اور اس کے بعد جس انداز سے امیدواریاں اور جو مقامی وہاں کی جو جماعتیں ہیں جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں، ان کی جانب سے جو سوالات انتخابی نظام پر کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عدم شفافیت موجود ہے. جو آنے والے مصر کی سرکار انتخاب کے بعد چنی جانے والی سرکار یقینی طور پر عوامی مصری عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگی, یہ اس بات پر ابھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے.
جی
تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی آئندہ سرکار, چاہے وہ فوجی سرکار ہی دوبارہ سے جمہوری سرکار بن کے سامنے آئے, اگر اس طرح کی کوئی سرکار وہاں آتی ہے تو مصر کے عوام کسی قیمت بھی اسے قبول نہیں کریں گے. دوسری بڑی ایک اہم بات ہے کہ ایک بڑی تنظیم وہاں موجود ہے جو سب سے زیادہ منظم مانی جاتی ہے ساری دنیا میں, اسلامک برادرہڈ, مسلم برادرہڈ کو مصر کی سب سے منظم جماعت سمجھا جاتا ہے. اگر مصر وہ جماعت جو اخوان ہیں وہ پیش پیش ہو کے آگے نہیں آئے اور حکومت میں ان کا کوئی وافر حصہ موجود نہیں ہوا, تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ مصر میں امن و امان کبھی قائم نہیں ہو سکے گا. اور ظاہر ہے کہ پچھلے بار 80 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی, اور اس بار مجھے بڑا اس بات کا خدشہ ہے, میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انقلاب میں کچھ اجزاء, کچھ عناصر وہ رہے ہیں جو امریکی مفادات کے پیش نظر انقلاب کو پروموٹ کر کے اسے مولڈ کرنے کی اپنی طرف کوشش کر رہے تھے. اور جب یہ محسوس کر لیا گیا, جیسے کہ ابھی پیشوا مقرر فرما رہے تھے, جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ عوام کے اندر انقلاب کی شدید خواہش موجود ہے, تو اس کے پیش نظر فوراً حسنی مبارک کو ہٹا کے اور فوج کو وہاں پر اقتدار سونپ دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں امریکی مفادات اور صہیونی مفادات ابھی تک وہاں کے حکمرانوں کے ذہن میں ہیں اور عوام کے ذہن میں نہیں ہے.
جی
تو عوام نہ صرف یہ کہ صہیونی اور امریکی مفادات کو پسند نہیں کرے گا, بلکہ کہ وہ وہاں پر ایک حقیقی جمہوریت, اسلامی جمہوریت چاہے گا, اور اگر یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی تو انقلاب کا سلسلہ جاری رہے گا.
جی تسلیم رحمانی صاحب, آپ اسٹوڈیو میں موجود رہیے گا. میں ایک بار پھر آتا ہوں تہران اسٹوڈیو کی طرف اور عباس حاجی نجاری صاحب کی طرف. نجاری صاحب, جیسا کہ تسلیم رحمانی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ حکمراں فوجی کونسل جو مصر میں برسر اقتدار ہے وہ حسنی مبارک ہی کے نامنیٹ کردہ فوجی لوگ ہیں, اور جو اس کے دور میں بھی برسر اقتدار تھے, اور اب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک فوجی کونسل کے طور پر ملک کا اقتدار سنبھال رکھا ہے. تو آپ کے خیال میں مصر کے انقلاب کو کامیابی سے روکنے میں, یعنی یہ ایک عوامی حکومت کے قیام تک اسے پہنچنے سے روکنے میں, اس فوجی کونسل کا کردار جو ہے کیا رہا ہے؟
جی ہاں, ظاہر سی بات ہے کہ عبوری کونسل کی جو کارکردگی ہم گزشتہ مہینوں میں دیکھتے ہیں وہ عوام کے مفادات کے مطابق نہیں ہے, لیکن ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ مصر کے عوام نے مسلحانہ جھڑپوں سے پرہیز کیا ہے. یہ مصر کے عوام کی بالغ نظری ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اس سازش کو ناکام بنا دیا, اور عبوری کونسل کا ایک ٹیمپرری گورنمنٹ ہونے کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مثبت کارکردگی نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبوری کونسل قدم با قدم امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے, اور آہستہ آہستہ امریکہ اور صہیونی مفادات کی راہ میں آگے بڑھ رہی ہے. لیکن حساس موقعوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مصر کے عوام میدان میں آئے اور اس عبوری کونسل کو امریکی اہداف سے باز رکھنے کی کوشش کی. مصر کے انقلاب کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے کہ عبوری کونسل لمبی مدت تک اقتدار میں رہے اور عوام کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور عوام اپنے اہداف کو بھلا دیں. اس طرح سے اس انقلاب کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. لہذا رہبر انقلاب اسلامی نے, جیسے آپ نے سنا اور ساری دنیا نے سنا, اسلامی تحریکوں کو لاحق چیلنجوں کی وضاحت فرمائی ہے اور گوش زد کیا ہے کہ اسلامی تحریکوں کو کیا پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ یہ کوشش کرے گا کہ مصر میں صہیونی حکومت کا تسلط دوبارہ برقرار رکھے. لہذا اس مرحلے میں مصر کے عوام کو مصر کے عوام امریکہ اور صہیونی حکومت کی ان چالوں سے آگاہ ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں.
میں ایک بار پھر تسلیم رحمانی صاحب کی طرف آؤں گا نئی دہلی اسٹوڈیو میں. تسلیم رحمانی صاحب, جیسا کہ عباس حاجی نجاری صاحب نے اشارہ کیا انقلاب مصر کو درپیش خطرات کی جانب, آپ کے خیال میں وہ کیا خطرات ہیں جو اس وقت انقلاب مصر کو درپیش ہو سکتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے انقلابی تحریک کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟
یہ بہت واضح طور پر آغا نجاری صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ عبوری فوجی عبوری حکومت کو یہ کوشش کی جا سکتی ہے صہیونی اور استعماری لابی کی جانب سے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں اور ایک لمبے عرصے تک لے کے جائیں اور عوام کے جذبات جب تک ٹھنڈے نہ ہو جائے تب تک وہ اس حکومت کو جاری رکھے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر عوام کے جذبات میں وہ سرد مائگی آنے کا کوئی امکان ہوتا تو یقینی طور پر یہ انقلاب بپا نہ ہوتا. اب یہ خواہش ہو سکتی ہے صہیونیت کی اور استعماریت کی کہ انقلاب ناکام ہو جائے, لیکن مجھے مصر کے عوام پر بھی اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ انہوں نے تمام مصائب و علم کو برداشت کر کے انقلاب بپا کیا اور اس انقلاب کے پیچھے مصر کی تاریخ رہی ہے, مصر میں تنظیمیں موجود ہیں, مسلم جماعتیں موجود ہیں, اسلامی جماعتیں موجود ہیں, جمہوریت کی تحریکات موجود ہیں, وہ اس اور ظاہر ہے کہ دباؤ اتنا شدید رہا ہے کہ بھلے ہی دکھانے کے لیے ہو لیکن مصر کی فوجی عبوری حکومت نے اپنے تعلقات کو ایران کے ساتھ بھی جو بہت زیادہ نگستہ بے حالت کو پہنچ گئے تھے انہیں استوار کیا ہے. امریکہ اسرائیل سے اپنے معاہدوں اور جو پچھلے حسنی مبارک کے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو ریویو کیا ہے اور بہت سی چیزیں کی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو, مصر کے عوام کو محسوس ہو کہ پالیسی میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن یہ فریب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پالیسیاں بدل دینے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے, مگر اس سب کے باوجود مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہاں جو اسلامی تحریکات موجود ہیں خصوصاً میں نام لینا چاہتا ہوں بردر ہوڈ کا, جو اخوان موجود ہیں, اخوان میرا خیال ہے کہ انتظار کریں گے اور اس بات کا ان کو احساس ہے کہ امریکی لابیز جو ہیں وہ اس انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں اور خود عبوری فوجی کاؤنسل اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتی ہے, تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں گے اور خود عوام کے ذہن میں شکوک اور شبہات موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوجی حکومت کے قیام کے بعد بھی انقلاب کا راستہ ترک نہیں کیا ہے, تحریر اسکوائر خالی نہیں ہو گیا ہے. تو جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں, جو قوت اس دنیا کی یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ انقلاب مصر کو ناکام بنا دیں گی اپنی ہیلوں بہانوں سے اور اپنی عیاریوں اور مکاریوں سے, ان کے سامنے بات واضح رہنی چاہیے کہ تحریر اسکوائر اتنی جلدی خالی ہونے والا نہیں ہے, اور اگر تحریر اسکوائر خالی ہو بھی جاتا ہے تو مصر کی گلیاں انقلاب کے لیے تیار ہو چکی ہیں اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس انقلاب میں مدد کی تھی وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. 80 سال کی تحریکات بھی انقلاب کے پیچھے موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تحریکات ایک دن میں دم نہیں توڑ سکیں گی.
تسلیم رحمانی صاحب, میں آپ ہی کی خدمت میں ایک اور سوال رکھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے انقلابات جو رونما ہوتے ہیں اور جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں ایک منسجم اور منظم قیادت یا قائدانہ کونسل یا شورا جو ہے وہ سامنے آتی ہے, جیسے ایران کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت ابھر کر سامنے آئی ایک انقلابی قیادت کے طور پر اور ان کی قیادت میں انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر میں ابھی تک نہ تو کوئی واضح طور پر ایک قیادت متفقہ طور پر سامنے آئی ہے نہ کوئی انقلابی کونسل یا شورا ایسی کہ جو متفقہ طور پر انقلابی ڈیمانڈ اور امنگوں کو آگے بڑھائے وہ اب تک تشکیل پا سکی, یعنی انقلابی قوتوں کا متفقہ پلیٹ فارم. آپ کے خیال میں تو کیا صورتحال بنے گی؟ کیا واقعا مصر میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی متفقہ قیادت ابھر کے سامنے آئے؟ مختصر وقت ہے ہمارے پاس.
دیکھیے, میں نے اسی لیے بالکل شروع میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ انقلاب ابھی مکمل نہیں ہے
جی.
انقلاب امیر انقلاب کے بغیر انقلاب نہیں ہو سکتا اور جب تک انقلاب کی کوئی قیادت اور رہنمائی موجود نہیں ہو اسے انقلاب نہیں کہا جا سکتا, وہ غدر ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انقلاب ابھی مکمل نہیں ہے, اسے مکمل ہونے میں ابھی ایک عرصہ چاہیے. اس دوران وہاں قیادت اگر ابھرتی ہے تو انقلاب زمین پہ نافذ ہوگا, اگر قیادت نہیں ابھرتی ہے, قیادت تسلیم نہیں کی جاتی ہے تو انارکی بقا ہو جائے گی. اور پورا ٹیونس کی مثال بھی اس کے سامنے, اس کے اطراف میں جتنے ممالک میں یہ انقلاب آئے ہیں جو بے قیادت انقلاب ہیں وہ اس وقت تک مکمل ہوں گے ہی نہیں. قیادتیں موجود ہیں, شاید سامنے نہیں آ رہی ہیں, جیسے ہی وہ سامنے آتی ہیں یہ انقلاب مکمل ہوگا. اگر وہ خاموش رہ گئیں تو پھر وہاں اس خطے میں انارکی بقا ہو جائے گی جو دراصل امریکہ کا مقصد ہو سکتا ہے.
تسلیم رحمانی صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے اس دہلی اسٹوڈیو میں شامل رہے. مصطفیٰ حاجی نجاری صاحب, عباس حاجی نجاری صاحب, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.